السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک. آج کے خطبے کا موضوع ہے خیر اور شر کا فتنہ. آج کے اس خطبے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ خیر اور شر کی تعریف کیا ہے، خیر اور شر کی تعریف کیا ہے، خیر اور شر کو پہچاننے کا کیا اعتبار ہے، خیر اور شر کے کتنے قسمیں ہیں، اور خیر اور شر کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں. خیر کی تعریف میں یاد رکھیں، خیر ایک ایسا لفظ ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ خیر کیا ہے. خیر ہر وہ چیز ہے جو انسان کے لیے بھلائی اور کامیابی کا ذریعہ بن جائے دنیا اور آخرت میں، اور شر ہر وہ چیز ہے جو خسارہ نقصان اور ناکامی کا ذریعہ بن جائے دنیا اور آخرت میں. دنیا اور آخرت کا اعتبار اس لیے ضروری ہے کہ بعض لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، صرف دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک خیر ہر وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے وہ خود کامیاب ہو جائیں بس. اور آپ دیکھتے ہیں آج کے دور میں مغربی دنیا جو آخرت کو بھول چکے ہیں، وہ ایک دوسرے کی سبقت کر رہے ہیں دنیاوی امور میں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس سبقت میں وہ کس کو پیچھے کر رہے ہیں، کس کو اپنے پاؤں کے نیچے روند رہے ہیں، چاہے ان کا اپنا سگا بھائی یا سگا باپ کیوں نہ ہو. وہ صرف ایک ہی چیز جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے زیادہ بھلائی، سب سے زیادہ خیر، سب سے زیادہ مال و دولت، سب سے زیادہ شہرت، دنیا کی ہر اچھائی، ہر آسائش اسی کے پاس ہو. آخرت کو وہ بھول چکے ہیں، وہ جانتے نہیں کہ آخرت کیا ہے، مرنے کے بعد بھی ہمیں زندہ ہونا ہے. تو یہ ناقص اعتبار ہے خیر اور شر کا، ناقص ہے. اس لیے آخرت کی قید لگانا ضروری ہے. تو خیر وہ چیز ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے. اور جو لوگ دنیا میں تو کامیاب ہو جاتے ہیں ظاہراً، دنیا میں بہت زیادہ مال و دولت کما لیتے ہیں، دنیا میں ان جیسا امیر کوئی نہیں، ان جیسا مشہور کوئی نہیں، ان جیسا خوبصورت کوئی نہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں. آخرت میں ان کے لیے سوائے عذاب علیم کے کچھ بھی نہیں. اور دوسری طرف شر ہر وہ چیز ہے جو انسان کو یا انسان کے لیے نقصان اور ناکامی کا ذریعہ بنے دنیا اور آخرت میں. اور ہر انسان یہ چاہتا ہے, بلکہ ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ شر سے دور رہے, ہر اس چیز سے دور رہے جو اس کے لیے باعث ہلاکت یا باعث ناکامی بن سکتی ہے. لیکن وہ اس سوچ پر مبنی جب اپنی زندگی گزارتا ہے عملی طریقے سے, تو وہ اپنے گرد و نواح اب دوسرے لوگوں کو بھول جاتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ تکلیف سے وہ بچ جائے, اس کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں وہ تکلیف میں رہیں یا نہ رہیں اسے کوئی پرواہ نہیں. تو دنیا کے اعتبار سے, صرف دنیا کے اعتبار سے اگر شر کو دیکھا جائے تو یہ ناقص اعتبار ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ دنیا کے شر سے تو بچنا چاہتے ہیں لیکن دوسروں کا خیال نہیں رکھتے. دوسروں کا خیال کا اعتبار اس وقت کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے جب اس کے سامنے آخرت نظر آ رہی ہو, جب اس کو یہ یقین ہو کہ اس نے حساب بھی دینا ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم میں سے کوئی شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ دوسروں کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. کیا وجہ ہے؟ آپ کو پسند نہیں کیا آپ کو کوئی تکلیف ہو؟ آپ مسلمان بھائی کوئی پسند نہیں کہ اس کو تکلیف ہو. آپ کو پسند نہیں کیا آپ دھوپ میں کسی کا انتظار کرتے رہے؟ آپ مسلمان بھائی کو بھی پسند نہیں کہ وہ آپ کا انتظار کرتے رہے دھوپ میں کھڑے ہو کر. آپ کو پسند نہیں کیا آپ لمبی قطار میں کیو میں کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ کی باری آئے اور آپ کا مسلمان بھائی اخباروں میں یا دوسری چیز میں مشہور رہے؟ جیسے آپ کو پسند نہیں تو آپ کو مسلمان بھائی کو بھی پسند نہیں. تو دنیا کا اعتبار کافی نہیں خیر اور شر کی پہچان کے لیے. تو خیر اور شر کی پہچان کا معیار کیا ہے؟ اہل قبلہ مسلمانوں کے تین معروف گروہ نکلے ہیں جو خیر اور شر کے معیار کو پہچاننا چاہتے ہیں. پہلے گروہ نے کہا کہ خیر اور شر کی پہچان کے لیے عقل ہی کافی ہے. اللہ تعالی نے ہمیں عقل کی نعمت سے نوازا ہے, اس لیے نوازا ہے کہ ہم خیر اور شر کو پہچان سکے, ورنہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ جانور تو خیر اور شر کی پہچان نہیں کرتا. انسان خیر و شر کی پہچان کرتا ہے محض اپنے عقل کی بنیاد پر. تو خیر ہر وہ چیز ہے جسے عقل خیر کہہ دے, اور شر ہر وہ چیز ہے جسے عقل شر کہہ دے. تو ان کے نزدیک کامیابی کی بنیاد عقل ہے اور ناکامی کی بنیاد بھی عقل ہے. وہ ہر مسئلے کو عقل کے ترازو پر تولتے ہیں. جو عقل کو اچھا لگا ان کے لیے خیر بن گیا, جو عقل کو برا لگا ان کے لیے شر بن گیا. اور یاد رکھیں یہ باطل قول ہے اور باطل سوچ ہے. محض عقل کی بنیاد پر انسان یہ نہیں جان سکتا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. عقل کا ترازو اتنی ضعیف اور کمزور ہے کہ محض عقل کی بنیاد پر کوئی بھی انسان یہ نہیں جان سکتا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. ایک مثال لے لیتے ہیں مشروبات میں سے. آپ انگور کا رس پیتے ہیں, جوس پیتے ہیں, اور دوسرا انسان شراب پیتا ہے. عقل کی بنیاد پر اگر تولا جائے تو انگور کے رس میں اور انگور کی بنی ہوئی شراب میں کوئی فرق نہیں ہے, بلکہ بعض عقل والوں نے یہ کہا ہے کہ انگور کی بنی ہوئی شراب اس انگور کے رس سے زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان جب تھک جاتا ہے دنیا کے مشکلات سے, وہ کنارہ کشی کرنا چاہتا ہے اور اس کی عقل ٹینشن سے بھری ہوئی ہے, اگر وہ اپنی ٹینشن دور کرنا چاہتا ہے تو وہ اگر چند گھونٹ شراب کے پی لے تو اسے سکون مل جاتا ہے. تو اس اعتبار سے شراب کا پینا اس انگور کے رس سے زیادہ بہتر ہے. دوسری مثال لے لے کھانے کے اعتبار سے. انسان گوشت کھاتا ہے, محض عقل کی بنیاد پر آپ یہ تفریق نہیں کر سکتے کہ سور کا گوشت اور گائے کے گوشت میں کیا فرق ہے, گائے کا گوشت کیوں حلال ہے اور سور کا گوشت کیوں حرام ہے. عقل کو اس کا اندازہ کوئی نہیں, کیونکہ انسان کو تو دونوں گوشت نظر آ رہے ہیں. تو عقل کی بنیاد پر آپ حلال اور حرام کی تفریق نہیں کر سکتے, ہرگز نہیں کر سکتے. اور جن لوگوں نے اس راستے کو اپنایا ہے انہوں نے ہر قدم پر ٹھوکر کھائی ہے. جو کچھ شریعت میں سے ان کو اچھا لگا, عقل پہ تولا, تو اس کو شریعت کا حصہ مان لیا, اور شریعت میں سے جو کچھ بھی ان کی عقل کو اچھا نہ لگا اس کو شریعت سے خارج کر دیا. اس کی مثال دیکھ لیں, توحید اسماء و صفات, یہ توحید کی تیسری قسم ہے. توحید کی تین قسمیں ہیں. توحید ربوبیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ربوبیت کے اعتبار سے, کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, ایک خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, نفع نقصان کا مالک ہے, زندگی موت کا مالک ہے, مشکل کشا حاجت روا ہے. یہ سارے صفات ربوبیت کی صفات ہیں. جن میں یہ پائی جائے یا ان میں سے بعض پائی جائیں وہ رب بن جاتا ہے, وہ رب ہے, اسے رب کہا جاتا ہے. دوسری قسم کی توحید ہے توحید الوہیت یا توحید عبادت, اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ہے عبادت کے اعتبار سے. جتنی بھی عبادات ہیں وہ سارے کے سارے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ عبادات ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ان کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی صرف کرے. اسی طریقے سے دعا, پکار, نظر و نیاز, قربانی, محبت, توکل, خوف, امید, یہ سارے کے سارے عبادات ہیں. ان کا حقدار بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے, کوئی اور ذات نہیں. اسی کہتے توحید عبادت. تیسری قسم کی توحید توحید اسماء و صفات, اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا, ایک ماننا اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں. اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں اور صفات الکمال ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ان ناموں اور صفات میں, اسے کہتے توحید اسماء و صفات. بعض لوگوں نے کہا جو عقل کو مقدم کرتے ہیں, جو کو عقل پرست بھی کہا جاتا ہے, جس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں, جو خیر اور شر کی پہچان محض عقل کی بنیاد پر کرتے ہیں, ان لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا کوئی نام اور کوئی صفت نہیں. کیوں؟ کیونکہ عقل کا یہ تقاضا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو مان لیں تو پھر مخلوق کو بھی اسماء اور صفات ہے. یہاں پر مشابہت, مماثلت لازم آتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ مشابہت دینا یہ کفر ہے. تو وہ کفر کے دلدل سے نکلنا چاہتے تھے لیکن اس سے بڑے دلدل میں غرق ہو چکے. اللہ تعالیٰ کے بہترین نام اور اچھی صفات ہیں، صفات الکمال ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات مخلوق کے اسماء و صفات جیسے ہیں. یہ کس نے کہا؟ جس عقل نے کہا وہ عقل مریض ہے. عقل سلیم کبھی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتی. عقل سلیم کون سی ہے؟ عقل سلیم کا مالک وہ انسان ہے جو قلب سلیم کا مالک ہے. جب تک یہ دل پاک اور صاف نہیں ہوتا، جب تک یہ دل اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے نہیں کرتا، نہ یہ دل اچھا ہو سکتا ہے اور نہ اس شخص کی عقل اچھی ہو سکتی ہے. تو محض عقل کی بنیاد پر اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو ثابت کرنا چاہیں تو آپ نہیں ثابت کر سکتے. محض عقل کی بنیاد پر انکار لازم آتا ہے. اور یہ کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات مخلوق جیسے ہیں؟ ایک مثال لے لیں آپ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ شورا آیت نمبر 11 میں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی ذات بھی نہیں، کوئی چیز بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ بہتر سننے والا اور جاننے اور دیکھنے والا ہے. تو سمع اور بصر کی صفت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اور السمیع البصیر اللہ تعالیٰ کے نام ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں اپنے نام اور صفت کا اقرار کیا اور مثلیت کا انکار کیا، پھر وہ کون سی عقل ہے جو دونوں میں فرق بیان کرنا چاہتی ہے؟ اور وہ عقل کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ ایک عملی مثال لے لیں آپ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں سورہ 7 آیت 75 میں، اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں ہاتھوں سے، اور انسان کے بھی ہاتھ ہیں، دو ہاتھ انسان کے بھی ہیں. تو یہ کس نے کہا؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ مان لیں اس آیت کی بنیاد پر، تو یہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مخلوق کے ہاتھ جیسے ہیں. کیا یہ لازم ہے؟ آئیے اسے عقل پہ تول لیتے ہیں جو عقل کو مقدم کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ چیوٹو کے بھی ہاتھ ہیں، گدھے کے بھی ہاتھ ہیں، اونٹ کے بھی ہاتھ ہیں، ہاتھی کے بھی ہاتھ ہیں، اور انسان کے بھی ہاتھ ہیں. یہ سارے کے سارے مخلوقات ہیں. کیا ان سب کے ہاتھ ایک جیسے برابر ہیں؟ کیا ان سب کے ہاتھ ملتے جلتے ہیں؟ ہرگز نہیں. آپ اپنے ہاتھ دیکھ لیں، اپنا ہاتھ دیکھیں، ساتھ والے کا ہاتھ دیکھیں، یا ایک جیسے ہیں رنگ کے اعتبار سے، چوڑائی کے اعتبار سے؟ ہرگز نہیں. جب مخلوق میں یہ فرق عقل نہیں، عقل کی بنیاد پر ہی جب مخلوق میں یہ فرق موجود ہے، تو پھر خالق اور مخلوق میں فرق کیوں نہیں ہے؟ خالق اور مخلوق میں یہ فرق موجود ہے. اس لیے اہل سنت اور جماعت نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے اعتبار سے ہر اس نام اور صفت پر ایمان ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں بیان ہوئی ہے، چار شرطوں کے ساتھ، ان چار قیدوں کے ساتھ، بغیر انکار کے، بغیر تحریف کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے، اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے. اور ان چار چیزوں سے عقل ماری جاتی ہے. اگر آپ ان چار چیزوں سے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا اقرار کرتے ہیں تو وہ عقل سلیم ہے. ہم عقل کا انکار نہیں کرتے کیونکہ پاگل تو ہے غیر مکلف. ہم اس عقل کی بات کر رہے ہیں، اس عقل کی نفی کر رہے ہیں جو عقل شریعت کے قوانین کو نہیں پہچانتی، جو عقل کہتی میں آزاد ہوں، جو عقل کہتی ہے میں سب کچھ ہوں، جو عقل اپنے آپ کو کسی حد میں نہیں سمیٹنا چاہتی. شریعت نے حدیں رکھی ہیں اور انسان کی عقل بھی محدود ہے، تو پہلے گروہ نے غلطی کی ہے اور یہ باطل گروہ ہے اور ان کو عقلانیین کہتے ہیں، اور ان میں سے جو سر فہرست ہیں، جو گروہ گزر بھی چکے ہیں اور بعض آج بھی موجود ہیں، جہمی، معتزلی، اشعری، ماتوریدی، یہ وہ لوگ ہیں جو عقل کو مقدم کرتے ہیں اور عقل کے ترازو پر ہی شریعت کو تولنا چاہتے ہیں. اور ان جیسے دوسرے لوگ بھی آئے جو عقل کو مقدم کرتے ہیں، انہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، بعض لوگوں نے مکمل انکار کر دیا، جیسے کہ منکرین حدیث ہیں. ان لوگوں نے کہا جب حدیث صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے تو عقل کا یہ تقاضا ہے کہ سب کو چھوڑ دے، ہمارے پاس قرآن کافی ہے. یہ بات درست ہے کہ حدیث میں صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے، لیکن یہ بات غلط ہے کہ صرف قرآن مجید کافی ہے. اگر قرآن مجید کافی ہے تو میری یہ گزارش ہے، صرف قرآن مجید کی بنیاد پر آپ مجھے فجر کی نماز کی دو رکعت پڑھ کے دکھا دیں. جو بھی حدیث کا انکار کرتے ہیں، صرف قرآن مجید کی آیات سے آپ مجھے دو رکعت فجر کی نماز پڑھ کے دکھائیں. کہاں پہ قرآن مجید میں کہ نماز کا آغاز کریں تکبیرہ تحریمہ سے، پھر دعا استفتاح پڑھیں، پھر اعوذ باللہ پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر دوسری سورت پڑھیں، پھر تکبیر کریں، پھر رکوع کریں، پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، پھر سجدے کے لیے جائیں، پھر سجدے میں سبحان رب العلیٰ پڑھیں، پھر بیٹھ جائیں. یہ کہاں پہ، یہ ترتیب آپ کو کہاں سے ملے گی؟ سوائے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو کہیں مل نہیں سکتی. قرآن مجید کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری وحی، جسے وحی مخفی کہتے ہیں، وہ نازل فرمائی، جسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اور پھر اگر حدیث میں صحیح اور ضعیف ہے تو اس کے یہ مطلب ہوا کہ ساری کی ساری ضعیف ہے؟ یہاں پر بھی عقل نے ٹھوکر کھائی. یہ لوگ جو حدیث کا انکار اس بنیاد پہ کرتے ہیں، میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں، آج مجھے بتائیں دنیا میں سونے میں ملاوٹ ہے کہ نہیں؟ سونا جو آپ خریدتے ہیں ملاوٹ ہے کہ نہیں؟ خالص بھی ہے، ملاوٹ والا بھی ہے. تو ان سے پوچھیں کیا انہوں نے سونا خریدنا چھوڑ دیا؟ یہ سونا نہیں خریدتے کیا؟ میرے خیال کوئی بھی ایسی عورت نہیں ہے جو بغیر سونے کی زندگی گزار سکتی ہے. اگر ان لوگوں نے سونا خریدنا چھوڑ دیا تو یہ گھر کے باہر نظر آئیں گے، یہ سونے کے بغیر نہیں رہ سکتے. اور سونے کو اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا دیا ہے عورتوں کے لیے، زینت کے، زیب و زینت کے لیے. اسی طریقے سے ڈاکٹر کو دیکھیں، میں خود ڈاکٹر ہوں، یہاں پر بھی ملاوٹ موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. تو کیا کوئی شخص اپنے بچے کو اس سے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جاتا کہ وہ ہیرا پھیری کرتے ہیں؟ کیوں جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس؟ وہاں پر بھی اچھے بھی ہیں، صحیح بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں، یعنی ضعیف الایمان والے بھی ہیں اور صحیح الایمان والے بھی ہیں. کیوں بچوں کو لے کے جاتے ہو ڈاکٹروں کے پاس؟ یہاں پر آپ کی عقل کہاں گئی ہے؟ جس طریقے سے آپ سونا خریدتے ہیں، ایک خاص ٹیسٹ کرنے کے بعد، خاص پہچان رکھنے کے بعد، اور ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو سونے کی پہچان رکھتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ خالص سونا کیسا ہے اور ملاوٹ والا سونا کیسا ہے، اور آپ ان کی بات کا اقرار کر لیتے ہیں. تو اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں، جو لوگ، جن لوگوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے صحیح حدیث کو ضعیف سے الگ کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس علم کو محفوظ کر دیا ہے. صدیاں گزر گئی ہیں، یہ علم آج بھی موجود ہے، محفوظ ہے، لیکن بعض لوگ اپنی آنکھیں بند کر کے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. اور بعد دوسرے، تیسرا گروہ آیا عقل والوں میں سے، ان لوگوں نے کہا دیکھیں ہم حدیث سارے کے سارے ضعیف نہیں ہیں، لیکن وہ حدیث ہم نہیں مان سکتے جو ہماری عقل نہیں مان سکتی. اس کی مثال صحیح بخاری میں روایت ہے، مشہور قصہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دریا میں غسل فرما رہے تھے اور اپنے کپڑے پتھر پہ رکھ دیے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ الگ سے غسل کرتے، اور باقی یہودی جو تھے وہ برہنہ بدن ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ نہاتے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھا نہیں لگتا تھا، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی تھے، الگ غسل کرتے. تو یہودیوں نے یہ تہمت لگائی کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نامرد ہے،
اس لیے ہمارے سامنے نہیں آنا چاہتے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بری کرنا چاہا. تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ جس پتھر پر وہ کپڑے رکھے پتھر بھاگنا شروع ہوا, کپڑے پتھر کے اوپر ہیں اور پتھر بھاگنا شروع ہوا. جب موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو دیکھ کر کپڑے لے کے بھاگ رہا ہے تو بے ساختہ پانی سے نکلے اور کپڑوں کے پیچھے بھاگے, کپڑے لے لیے پہن لیے اور پتھر کو مارنا شروع کر دیا. صحیح بخاری کی روایت ہے. عقل والے کہتے کہ ہم اس روایت کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے کہ اللہ کا نبی کیسے پتھر کو مار سکتا ہے؟ جماعت کو مارنے والے کی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ عقل مریض ہے. اگر عقل سلیم سے آپ سوچیں تو پتھر کو مارنا چاہیے تھا یا نہیں مارنا چاہیے تھا؟ پتھر نے حرکت کون سی کی, زندہ والے کی یا جمادات والی حرکت کی؟ جب پتھر نے زندہ والی حرکت کی ہے جو زندہ لوگ کرتے ہیں, جو زندہ چیزیں کرتے ہیں, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو ادب سکھانے کے لیے وہی طریقہ اپنایا جو ایک زندہ کے لیے اپنایا جاتا ہے. تو عقل تو اس کا انکار نہیں کرتی, ہرگز نہیں کرتی. دوسری بات یہ ہے کہ انکار کرنے سے, صرف عقل کی بنیاد پر انکار کرنے سے, یہ بات آپ پر لازم ہے کہ جو سند موجود ہے اس روایت کی آپ اس میں سے ایک کو جھوٹا ثابت کریں. اس کی مثال, چار لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, آپ کے نزدیک سارے کے سارے سچے ہیں, صرف اتنی نہیں حافظ کے اعتبار سے بھی چوٹی کا حافظ ہے ان کا. اگر دنیا میں حافظ ہیں تو وہ سب سے اچھے حافظ ہیں. جو بات سنتے ہیں وہی الفاظ, وہی حروف, حرف میں بھی زیر زبر میں بھی رد بدل نہیں ہو سکتے, اتنی حافظہ مضبوط ہے ان کا, اور سچائی کے اعتبار سے سب سے زیادہ سچے ہیں. انہوں نے آپ کو آ کے خبر دی ہے. آپ پر لازم ہے, میں عقل کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں, عقل پر لازم ہے کہ اس خبر پر یقین رکھیں جو ان لوگوں سے آئی ہیں, یا اگر اس خبر کو جھٹلانا چاہتے ہیں تو ان چاروں میں سے ایک کو جھٹلانا پڑے گا, ضرور جھٹلانا پڑے گا. اور جھٹلانے کا کوئی آپ کے پاس نہ کوئی اعتبار ہو نہ کوئی دلیل ہے. بہرحال تو بات لمبی ہو جائے گی. پہلے گروہ نے, عقل پرست گروہ ہے اور اس گروہ نے بار بار ٹھوکر کھائی ہے. دوسرا گروہ آیا, اس نے کہا خیر اور شر کی پہچان جو ہے وہ ذوق کے ذریعے سے کی جاتی ہے, مجاہدے کے ذریعے سے کی جاتی ہے. ذوق اور مجاہدہ, آپ جتنی مجاہدہ کریں آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, آپ خیر اور شر کو پہچان سکتے ہیں. اور یہ صوفیوں کا گروہ ہے جو مجاہدے کرتے رہتے ہیں اور نہ عقل والوں کی طرف گئے ہیں. وہ کہتے ہیں عقل والے نے ٹھوکر کھائی بار بار, ہم اس دلدل میں غرق نہیں ہونا چاہتے, ہمارا راستہ ان سے زیادہ بہتر راستہ ہے, جنگلوں میں نکلو, غاروں میں بسیرا کر لو, وہاں پر آپ کو حقیقت نظر آ جائے گی, جب آپ حقیقت تک پہنچ جائیں تب آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے. اور اس گروہ نے بھی ٹھوکر کھائی ہے. آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان ہے, اس پر نماز با جماعت بھی فرض ہے, جمعہ کی نماز بھی فرض ہے, اپنے نفس کے حقوق ہیں, بیوی بچوں کے حقوق ہیں, سب کو چھوڑ کر تنہا ہو کر جنگلوں میں بسیرا کر لے یا غاروں میں بسیرا کر لے, تو فرض نماز کون پڑھے گا, نمازیں کون پڑھے گا؟ اور یہ کون سا عذر شرعی ہے جس کی بنیاد پر فرض نماز کو چھوڑ دیا گیا؟ کوئی جواب نہیں. اور وہ کون سی حقیقت ہے جس کی طرف آپ پہنچنا چاہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کون سی حقیقت ہے؟ مرتبے تین ہیں, ان کے نزدیک مراتب تین ہیں. پہلا مرتبہ عوام الناس کا, لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا خالق الا اللہ, لا رازق الا اللہ, لا معبود الا اللہ. دوسرا مرتبہ ہے, مجاہدہ کرتے کرتے دوسرا مرحلہ آتا ہے, لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا محبوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ. دنیا سے آپ الگ تلگ ہو جائیں گے، آپ کو ہر چیز ایک صرف ایک مقصد کے لیے آپ کریں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے بس. بیوی سے محبت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے. ایک تیسرا مرحلہ آتا ہے، لا الہ الا اللہ کا مقصد ہے، معنی ہے لا موجود الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز موجود نہیں، خالق المخلوق میں کوئی فرق نہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز میں بسیرا کر چکا ہے. یہ انسان بھی اللہ ہے، یہ دیوار بھی اللہ ہے، یہ فرش بھی اللہ ہے، یہ عرش بھی اللہ ہے، سب کچھ اللہ ہے. یہ حقیقت ہے جس کی طرف وہ پہنچنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقت نماز پڑھنے کے خواہش مند تھے، تین مرتبہ غش طاری ہو گئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پانی ڈالا گیا تاکہ تھوڑی سی تندرستی محسوس ہو اور نماز پڑھ سکے. جو ہی ہوش آتا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے یا نہیں؟ ایک ہی فکر ہے، اور یہ لوگ جنگلوں میں بسیرا کر کے کس حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ یہ کون سی حقیقت ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بنا پہنچ سکے؟ یہ کون سا راستہ ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ دوسرا راستہ ہے اور آپ کو جنت کی طرف لے کے جا سکتا ہے؟ میرے صلاۃ مستقیم تو صرف ایک ہے، جنت کی طرف لے جانے والا راستہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم. کون ہے الذین انعمت علیہم؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ راستہ ہے. صالح کون ہے؟ اللہ کا ولی کون ہے؟ جو انبیاء کے راستے کو اپناتا ہے وہی صالح ہو سکتا ہے. تو ان لوگوں نے بھی قدم قدم پر ٹھوکر کھائی. ذوق اور مجاہدے سے آپ خیر اور شر کی پہچان نہیں کر سکتے، اس لیے شیطان نے ان کی مدد کی ہے. شیطان سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں موکل ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھیجا ہے تمہاری مدد کے لیے، تمہاری خدمت کے لیے. وہ جنگل میں رہتا ہوا بیچارہ جو حقیقت طرف پہنچنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے بس میرا تو بات بن گئی، اللہ تعالیٰ مجھ پر راضی ہو گیا. شیطان اپنا کام کر دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں اللہ کے ولی ہوں، یہ کرامت ہے میرے لیے. پھر آہستہ آہستہ وہ شیطان اسے کھینچ کے لے جاتا ہے جادو کے اور کہانت کے دلدل میں. چوری ہو گئی، یہ اللہ کا فلاں بزرگ بیٹھے اسے پوچھے کس نے چوری کی ہے. علم غیب کو جاننا کرامت بن چکی ہے. سبحان اللہ، آج ہمارے معاشرے میں، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں دیکھیں آپ، بلکہ اکثر مسلمان ممالک میں دیکھیں، ایسے لوگ بیٹھے ہیں جسے گدی نشین کہتے ہیں، یا اللہ کا ولی کہتے ہیں، یا بزرگ کہتے ہیں. کوئی بنگالی بابا ہے، کوئی فلاں بابا ہے، کوئی فلاں بابا ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ شیطانوں کی مدد سے لوگوں کا پیسہ ہڑپ کرتے ہیں، اور لوگ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ولی اور بزرگ سمجھتے ہیں. تو محض ذوق کی بنیاد پر آپ تو نہ خیر کی پہچان کر سکتے ہیں اور نہ شر کی پہچان کر سکتے ہیں. تیسرا گروہ جو حق پر ہے، اہل سنت اور جماعت، ان کے نزدیک خیر اور شر کی پہچان کیا ہے؟ قال اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی سمجھ سے، سلف صالحین کی سمجھ سے. جو کچھ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ وہ خیر ہے، وہی خیر ہے، اور جو کچھ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے وہ شر ہے، وہی شر ہے، اور جو کچھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ خیر ہے، وہی خیر ہے، اور جو کچھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ شر ہے، وہی شر ہے. اور قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کا راستہ اپنائیں جنہوں نے براہ راست پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، اور وہ ہے صحابہ کرام. اور صحابہ کرام کا علم ہم تک کیسے پہنچا؟ ان کے شاگردوں سے، تابعین سے. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، ہر وہ انسان جو اس راستے کو اپناتا ہے اسی کا راستہ صحیح ہے، اور اسی کے راستے پر چلتے ہوئے آپ خیر اور شر کی پہچان کر سکتے ہیں، اور خیر اور شر میں تفریق پیدا کر سکتے ہیں. یہ راستہ کیوں بہتر ہے، یہ راستہ کیوں مضبوط ہے، عقل کے ترازو پر تول کے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو یہ بات سچ ہے کہ اشرف المخلوقات انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے عقل کی نعمت سے نواز کے، اس کا کس نے انکار کیا ہے؟ ورنہ گدھے اور انسان میں کیا فرق ہے؟ صرف اتنی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر بھی پیدا کیا. عقل تو ایک باطنی امر ہے، جیسے عقل انسان، جیسے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو عقل سے نوازا ہے اور انسان عقل کی بنیاد پر اشرف المخلوقات ہے، اسی طریقے سے انسان اپنی شکل و صورت سے بھی اشرف المخلوقات ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو جانوروں کی طرح ایسے نہیں چھوڑ دیا، اچھی عقل دی، عقل سے نوازا، اچھی نعمت ہے، اور اچھی شکل و صورت دی. یہ کافی نہ تھا انسان کی فلاح و کامیابی کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے سب سے بہترین اور افضل مخلوق کو چنا، جن کو انسان کامل کہا جاتا ہے اخلاق کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، ان کا چلنا پھرنا، ان کا سونا جاگنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے بولنے کا انداز سب سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اور اپنا پیغمبر بنا دیا اور ان کو اپنا پیغام دیا. یہ وہ پیغام ہے جس سے میرے بندے خیر اور شر کی پہچان کر سکتے ہیں، جس سے میرے بندے کامیاب ہو سکتے ہیں. اور انبیاء اور رسل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لیا اور امانت داری کے ساتھ مکمل طریقے سے، بہترین طریقے سے لوگوں تک پہنچا دیے. آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، جاہلیت میں مشرکین کیا کہتے تھے؟ الصادق الامین. ابھی وحی نازل نہیں ہوئی، بچپن سے سچ بولتے تھے اور امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتے تھے. تو لوگوں کے دل میں ایک خاص جگہ بن گئی، خاص عزت تھی. اور سب بت کی عبادت کرتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام سے پہلے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا. آپ دیکھیں بچپن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے محفوظ کیا ہے. جیسے کہ زبان پاک ہے جھوٹ نہیں بولتی، جیسے کہ دل پاک ہے خیانت نہیں کرتا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو بھی پاک کیا ہے. کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی کسی بت کو نہیں پکارا. آپ تصور کر سکتے ہیں بچہ ہے، اس کے گھر والے سارے جاتے ہیں بت کو سجدہ کرنے کے لیے اور یہ بچہ ہے جاتا نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی محفوظ کیا کہ کسی نے مجبور بھی نہیں کیا اور نہ کسی کو مجبور کرنے کی توفیق ہوئی. اور جب نبوت ملی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خیر اور شر کا ترازو بیان کیا کہ خیر کیا اور شر کیا ہے، یہاں پر جھگڑا ہوا. کافروں نے کہا ہم یہ بات نہیں، ہماری عقل یہ بات نہیں مانتی. کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے معبودات کو چھوڑ دیں اور ایک آپ کے رب کی ہی عبادت کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. ہم نہیں کر سکتے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں، ہماری عقل نہیں مانتی یہ بات. اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ موجود ہے، خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، رازق بھی اللہ تعالیٰ ہے، مشکل کشا بھی اللہ تعالیٰ ہے، حاجت روا بھی اللہ تعالیٰ ہے. ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کیونکہ عقل یہی کہتی ہے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. میرے بھائی یہ ابو جہل ابو لہب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، زمین آسمان کو پیدا کرنا صرف ایک ذات ہے اللہ تعالیٰ. تو پھر جھگڑا کس چیز کا ہے؟ کہتے ہیں جو بت ہیں، جو کچھ آپ بت تصور کرتے ہیں، ہم ان سے تھوڑی مانگتے ہیں، ہم تو انہیں وسیلہ بناتے ہیں
یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے لے کر دیتے ہیں. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حکمہ موعظہ حسنہ والجدال باللتی احسن, اسی راستے کو اپنایا, دعوت اور تبلیغ کے اسی راستے کو اپنا جسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسی کے مطابق. اور ان لوگوں کی پیٹھ میں سے, ذریت میں سے ایسے لوگ آئے جنہوں نے اس راستے کو اپنایا. ان کے باپ دادا جھٹلاتے تھے, ان کی اولاد نے ایمان قبول کیا اور اس ایمان پر اپنی گردن بھی کٹوا دی. وہ پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو اشرف المخلوقات ہیں, ان کے لیے جو ان کے صحابہ ہیں پوری دنیا میں سے جو سب سے افضل لوگ تھے, ان کو اللہ تعالی نے چنا اور انبیاء کا صحابی بنا دیا. اور کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں, اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسری امت نہیں, تو اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء کے صحابہ میں سے جو افضل اور بہترین صحابہ ہیں وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. ایک روایت میں آیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں جھانکا پیدا کرنے سے پہلے جو سب سے بہترین اور افضل دل رکھتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو چن لیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا. تا قیامت ایسے لوگ نہیں آ سکتے, یاد رکھیں, فضیلت کے اعتبار سے, درجے کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, ایمان کے اعتبار سے, تا قیامت کوئی بھی انسان ان سے بہتر نہیں آ سکتا. اس لیے سلف صالحین کا راستہ کیوں ضروری ہے؟ جو سب سے افضل لوگ ہیں ان سے بہتر کوئی آ نہیں سکتا, نہ کوئی امام اور نہ کوئی ولی. اگر دنیا میں کوئی ولی موجود ہیں تو ہمارا ایمان ہے صحابہ کرام اولیاؤں کے سردار ہیں, جس نے انہی کو راستے کو اپنایا وہ کامیاب ہوا, اور جس نے ان کے راستے کو ٹھکرایا اس نے ٹھوکر کھائی اور دنیا اور آخرت میں ناکام ہوا. یہ تو تھا خیر اور شر کی پہچان. خیر اور شر کی قسمیں, خیر کی مختلف قسمیں ہیں. سچ بولنا خیر ہے, کسی مدد کرنا خیر ہے, والدین کی فرما برداری کرنا خیر ہے, صلہ رحمی کرنا خیر ہے, نماز پڑھنا خیر ہے, زکات دینا خیر ہے, صدقات اور خیرات خیر ہیں. سب سے بڑا خیر توحید ہے, توحید سے بڑھ کر کوئی خیر بھی نہیں. اگر توحید نہیں تو پھر کوئی خیر نہیں, اور اگر توحید ہے تو پھر انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے. جس کے دل میں توحید جگہ کر جائے, اس کا دل پاک ہو جاتا ہے, پھر اس پاک دل کا اثر پورے بدن پر پڑ جاتا ہے اور وہ انسان بہترین انسان بن جاتا ہے, کامیاب انسان بن جاتا ہے دنیا اور آخرت میں. اور شر کی بہت ساری درکات ہیں, گہرائیاں ہیں. شر برابر نہیں ہے. جھوٹ بولنا شر ہے, کسی پہ ظلم کرنا شر ہے, زنا کرنا شر ہے, سود کھانا شر ہے, سب سے بڑا شر شرک ہے. شرک سے بڑھ کر کوئی شر نہیں. جس نے شرک کیا اس کے سارے کا سارا عمل اکارت ہو گیا, اور دنیا اور آخرت میں اس سے بڑھ کر ناکام کوئی انسان بھی نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی اور سلف صالحین کی روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.